السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ پہلا پارہ آیہ نمبر 72-82. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم بنی اسرائیل ہی کے جرائم پڑھتے آ رہے ہیں، آج کی آیات میں ان کا ایک اور جرم، ایک نہیں بلکہ کئی جرم بیان کیے گئے ہیں، اور کوئی معمولی جرم نہیں ہے بلکہ بہت ہی ورسٹ قسم کے جرائم ہیں کہ اللہ کی کتاب میں تحریف، اللہ کے نبی کو دیکھ کر ان کو نہ ماننا جبکہ پہچان جانا. تو کوئی ایک بات نہیں بلکہ کئی باتیں ہیں بنی اسرائیل کی. اور یہاں پر دراصل کیوں بنی اسرائیل کی ہمیں ہسٹری بتائی گئی، تاکہ ہم لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، ہم لوگ اس سے سبق حاصل کر سکیں انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا عبرت ہے، اور ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور کس طرح سے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کیسے ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے مطمئن کر سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 72 سے، دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. وَإِذْ اور جب قتلتم، قتل کیا تم نے نفسن ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ تو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تم، فیہا اس میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ مخرجن نکالنے والا تھا، ما جو کن تم تھے، تم تختمون تم چھپاتے رہے. روانی والا ترجمہ دیکھیے. اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ اسے کھول کر رکھ دے گا. فدارا تم، اختلاف کیا تم نے، دال را حمزہ اس کا روٹ ہے، کسی شخص کو پوری قوت سے دور کر کے اسے کسی تکلیف یا نقصان سے بچا لینا، یا زور سے دھکیلنا یا ہٹانا، یہ تمام معنوں میں آتا ہے. یہاں پر کوئی ایک سٹوری ہے جو کہ جس کا یعنی ہم کو ڈیٹیل نہیں بتائی گئی ہے، کچھ ہوگی سٹوری، ان نون سٹوری ہے کوئی. ہم کو اس سٹوری کو نہیں دیکھنا کہ وہ قصہ کیا تھا، ہم کو اس قصے سے سبق کیا لینا ہے. تو فدارا تم فیہا، تم یہاں پر آپ دیکھیں کہ ڈائریکٹ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ کوئی تھے، یعنی ان لوگوں میں سے کوئی ہوگا. تو پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ سٹوری کیا، قصہ کیا تھا، پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے لیسنز ہمیں کیا ملتے ہیں. اب آڈینس کون ہے؟ ہم ہیں، میں اور آپ مسلمان، اور اس وقت صحابہ کرام تھے تو وہ آڈینس تھے، آج ہم آڈینس ہیں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنے بھی جو جملے آ رہے ہیں، یہ بھی جملہ اور آگے کا بھی جملہ، یہ کوئی ماضی نہیں ہے بلکہ فیوچر بھی ساتھ میں آ رہا ہے، ماضی استمراری ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ انہیں کنٹینیوس ٹینس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کچھ ایسی چیز نکالی، مخرج ما کنتم تکتمون، جو تم چھپانا چاہتے تھے، جو تم چھپاتے رہتے تھے. تو یعنی ایکچولی کنٹینیوس ہے یہاں پر. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی نبوت کو نہ مانا، اس کو چھپایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپایا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے کہ جو تم چھپانا چاہتے ہو اس قصے سے، اس واقعے سے، اس وقت بھی تم نے کچھ چھپانا چاہا تھا، اللہ تعالیٰ اس اسٹوری سے کچھ اور چیز لے کر آیا سامنے، اور حقیقت کو اللہ تعالیٰ سامنے لے آیا، اور یہاں پر بھی تم کچھ چھپانا چاہتے ہو. آج جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی تم کچھ چھپانا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ سامنے لے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر کے رہے گا. اور مخرجن نکالنے والا تھا، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اس نے نکالا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو سامنے لے آیا تھا، اور یہاں پر بھی. اب یہاں پر جو بعض مفسرین ہیں کہتے ہیں اس میں ایک جو ہمیں ایک ماڈریٹ جو رویہ ہے وہ ہم کو اپنانا ہوگا. غالباً پچھلی تفاسیر میں، جو اس سے پہلے تفاسیر بیان کی جا چکی ہے، میں نے بھی یہ واقعہ بیان کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے، لیکن اس دفعہ ہم اس کو نہیں لیں گے. بہرحال ہمیں ایک چیز دیکھنا ہے کہ جو ماڈریٹ جو رائے ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے واقعات کی نہ تکذیب کرو نہ تصدیق کرو، لیکن قرآن کی تفسیر کے لیے ہمیں بنی اسرائیل سے واقعات لینے کی ضرورت نہیں. جب صحیح احادیث سے اگر کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے، اور یا صحابہ کرام یا تابعین سے ہمیں کوئی بات ملتی ہے تو ہم لے لیں گے، لیکن اگر بنی اسرائیل سے ہم کو کوئی چیز ملتی ہے تو ہم کو وہ نہیں بیان کرنے، اسپیشلی قرآن کی تفسیر میں ہم کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. تو واللہ اعلم کیا واقعہ تھا، کس شخص کا قتل ہوا تھا، لیکن بس اتنا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، اور جب قتل کیا تم نے ایک جان کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو قتل کیا گیا تھا, تو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تم اس میں, یعنی الزام ایک دوسرے پر لگانے لگے. اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کچھ خیر نکال لائے, اس سے کچھ یعنی جو حقیقت کا پتہ چلا لیا جائے. اسی لیے آگے کی آیت ہے جو ہم کو سمجھ میں آتی ہے, دیکھیے آیت نمبر 73, فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقلنا, تو کہا ہم نے, اضربوه, تم مارو اسے, ببعضها, ساتھ باز کے اس کے, كذلك, اسی طرح, يحيي الله, زندہ کرے گا اللہ, الموتى, مردے, ويريكم, اور وہ دکھاتا ہے تم کو, آیات ہی, نشانی اپنی, لعلكم, تاکہ تم عقل سے کام لو. روانی والا ترجمہ دیکھیے, اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ, دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنے نشانے دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. اب یہاں پر مفسرین بس اتنا کہتے ہیں کہ جب انہوں نے گائے ذبح کر ڈالی تو ہم نے ان سے کہا کہ گائے کا ایک حصہ اس مقتول کو لگاؤ, یعنی جو گوشت تھا اس کا ٹکڑا. اس سے مراد کوئی مخصوص عضو نہیں تھا بلکہ کوئی بھی عضو, اور اس کے تعین کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو بس انہوں نے گائے کے کسی حصے کو مقتول کے ساتھ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ظاہر کر دیا جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے. بس اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر کر دی کہ قاتل کون ہے. ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا اس مقتول کو دوبارہ زندہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مردوں کو زندہ کرے گا. لعلکم تعقلون, شاید کہ تم عقل سے کام لو اور ان کاموں سے رک جاؤ جو تمہارے لیے نقصان دہ ہیں. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ دراصل ان کا جو عقیدہ کمزور ہو گیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر یا آخرت پر یا دوبارہ اٹھائے جانے پر, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو بھی دوبارہ ریوائز کر دیا, زندہ کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا, واللہ علم کیا واقعہ تھا, لیکن ہم کو اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے. یعنی کوئی مقتول ہوگا جس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہوگا اور وہ ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چونکہ ان کے دل میں گائے کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اس گائے کو ذبح کرنے کی وجہ سے ہم پر کوئی مصیبت آ جائے گی. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مسلمانوں کا بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ اچھا ہم اپنے بڑے بوڑھوں کے جو بتائے گئے کام ہیں وہ نہیں کریں گے تو کوئی بلائیں نازل ہو جائے گی. ہمارے یہاں تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے, بڑے بوڑھوں کی عید ہم منا رہے ہیں, نیاز اور نظر مندی, پتہ نہیں کیا کچھ ہم کر رہے ہیں, اور ہم یہ تیجا چالیسواں کرتے ہیں یا یہ پوریاں بناتے ہیں, شاید کیا کہتے ہیں اس کو, رجب کے کونڈے یا بائیسی کچھ کہا جاتا ہے. بہرحال یہ بڑے بوڑھوں کی عید ہم مناتے ہیں اور پتہ نہیں ہم کیا کچھ کرتے ہیں. تو ہمارے بڑے بوڑھے کرتے آ رہے ہیں, ہمارے آبا و اجداد کرتے آ رہے ہیں, تو لہٰذا ہم کو بھی کرنا ضروری ہے, اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی مصیبت نازل ہو جائے گی. تو بنی اسرائیل کے اندر بھی ایسی ہی توہم پرستی آ گئی تھی, ان کے اندر بھی عقائد کی کمزوری اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ان کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ گائے کو ذبح کریں گے, کیونکہ انہوں نے گائے کی عظمت اپنے دل میں بٹھا لی تھی. تو وہ سمجھنے لگے تھے کہ گائے کو جیسے ہم ذبح کریں گے تو ہم پر کوئی مصیبت آ جائے گی, لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد مصیبت آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھو گائے کو ذبح کرنے کے بعد مصیبت نہیں آئی, بلکہ اسی کے ٹکڑے کو تم مارو مقتول پر. مقتول دوبارہ جی اٹھا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا اور پھر وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی دوبارہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھو ایک تو کوئی برا کام نہیں ہوا گائے کو ذبح کرنے سے, اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی دوبارہ جی اٹھائے گا مردوں کو, جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کو زندہ کیا. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ چاہے ہزارہ سال پہلے کوئی مرا ہو, اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. لیکن اتنا واقعہ ہونے کے باوجود, اتنا بڑا میریکل, اتنا بڑا معجزہ ہونے کے باوجود کہ مردہ اٹھ کر بولنے لگا, مقتول اٹھ کر بولنے لگا, اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہاں پر ان کا جرم بتا رہے کہ کیا ہو گیا, یعنی کیوں ان کے اوپر اثر نہیں ہوا, کیوں وہ سدھرے نہیں, کیوں وہ اپنے حال کو انہوں نے درست نہیں کیا, کیوں, کس وجہ سے, جو ریزن بتایا گیا. آیت نمبر 74 دیکھیے, بہت ڈرا دینے والی آیت ہے, اور مجھے اور آپ کو اس میں غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے, ہمارے دل کے اندر خشیت پیدا کریے اللہ تعالیٰ, اور ہم کو سخت دلی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشى ومن نفس لا تشبع, کہ اللہ تعالیٰ میں ایسے دل سے تیری پناہ مانگتی ہوں کہ جس کے اندر خشیت نہ ہو. ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. آئیے دیکھیے, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ثم پھر قست سخت ہو گئے, قلوبكم دل تمہارے, من بعد ذلک بعد اس کے, فہیا تو وہ کل ہجارہ مانند پتھروں کے, او یا اشد شدید تر قسوہ بطور سختی کے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ او یہاں پر یا کے معنی میں نہیں ہے بلکہ او یہاں پر اور زیادہ سخت, وَإِنَّا اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے لما البتہ جو یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں منہ اس سے الانہار نہریں وَإِنَّا اور بے شک منہا اس سے لما البتہ جو یشققو وہ شق ہو جاتا ہے پھٹ جاتا ہے کریک ہو جاتا ہے فَيَخْرُجُو تو نکلتا ہے منہ الماء اس سے پانی وَإِنَّا اور بے شک منہا اس سے لما البتہ جو یحبتو وہ گرتا ہے من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے خشیہ خوف سے وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ تعالی بِغَافِلٍ غافل اَمَّا اس سے جو تعاملون تم عمل کرتے ہو. مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح سخت بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو. ایک آیت ہے قرآن میں سورہ حدید کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَى قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ کہ کیا مومنوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی خشیت سے نرم ہو جائے اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں میں خشیت طاری ہو جائے. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فطال علیہم العمل تو بس ان کے اوپر لمبی ہو گئی ان کی امیدیں اور پھر ان کے دل سخت ہو گئے خود کے ایمان کی کمی کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے. تو ایکچولی یہ دلوں کا سخت ہونا کیا ہے یعنی their hearts became hard ان کے دل سخت سے سخت ہوتے چلے گئے. تو ہم سب جانتے کہ جو ہارٹ ہے جو دل ہے وہ فلیکچویٹ ہوتا رہتا ہے اسی لیے اس کو قلب کہتے ہیں اور یہاں پر قلب ہی کا لفظ ہے ثم قست قلوبکم کہ ان کے دل سخت ہو گئے. تو قلب الٹ پلٹ ہونے کو کہتے ہیں. ہم سب جانتے کہ زندگی دل سے جڑی ہوئی ہے اور کیوں ان کے دل سخت ہو گئے تھے؟ ایک تو لمبی امیدیں زیادہ جینے کی آرزو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے کا شوق نہ ہونا آخرت کا ڈر اور خوف نہ ہونا اور یہ دل تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی اطمینان پاتے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ انہیں جو ایکچولی الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہیومن سائیکولوجی کو بیان کرتا ہے سبحان اللہ اس میں ایسی یعنی بالکل جو ہمارے ساتھ پیش آتا ہے قرآن وہ بیان کرتا ہے. تو ہارٹ فلیکچویٹ ہوتے رہتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن ہارٹ سافٹ ہوتا ہے ہارٹ کبھی ہارڈ ہوتے ہیں ہارٹ کبھی سافٹ ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان کا دل بہت نرم ہے تو کسی کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا دل بہت سخت ہے یا ان کا دل مردہ ہو گیا ہے ان کا دل مر چکا ہے وہ زندہ رہنے کی خواہش نہیں ہے. تو دل میں اگر ڈر ہوگا تو سب چھوٹ جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوٹ جائے گی. ادر وائز کتنی بھی نقصان دہ چیزیں انسان اپناتا رہے گا اور لیتا رہے گا کیوں؟ کیونکہ دل اس کے مردہ ہو چکے ہوں گے. تو یہود ایکچولی ہم دیکھتے ہیں کہ انکریڈبلی انٹیلیجنٹ لوگ تھے یہود. وہ یعنی کہتے ہیں کہ اڑتی چڑیا کے پر گننے والے تیر کو دیکھ کر اندازہ لگانے والے کہ نشانہ کہاں لگے گا ایسے وہ لوگ تھے. بہت زیادہ شارپ مائنڈ بہت زیادہ ماسٹر مائنڈ اور پلاننگ کرنے میں تو وہ سب سے ماسٹر تھے. اور آج بھی آپ دیکھنے کے چند یہود ہیں لیکن ان کا ماسٹر مائنڈ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کو جکڑے ہوئے ہیں سود کے پنجے میں اپنے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ اللہ کے رسول کو پہچانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءکم کہ وہ آپ کو ایسے پہچانتے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن آخر کار انہوں نے کیا کیا کہ آپ کی جو پہچان یعنی جو تورات میں بتائی گئی تھی اس کو چینج کر دیا. تو انہیں ان کے دلوں کی سختی بتائی جا رہی ہے. اور یہ دل سخت کب ہوتے ہیں اس کے بارے میں دلوں کی سختی کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ دلوں کی سختی گناہوں کے سبب ہوتی ہے. المعاصی ہی سبب قسوۃ القلب جب دل سخت ہو جاتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے. تو یعنی وہ سختی میں پتھر کی مانند ہے جو لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے کیونکہ لوہا یا سیسا جب اسے آگ میں پگھلایا جائے تو پگھل جاتا ہے لیکن پتھر آگ میں نہیں پگھلتا. تو پتھر یا او اشد قسوہ اس سے بھی زیادہ سخت یعنی ان کے دلوں کی سختی پتھروں کی سختی سے کم نہیں. اور یہاں او بل کے معنی میں نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پتھروں کو ان کے دلوں پر فضیلت دیتے ہوئے فرمایا کہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے ہیں کہ جس میں سے کوئی بعض پتھروں سے نہریں بہ نکلتی ہیں، بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ یعنی ان تمام پتھروں، ان جو پتھروں کی کوالٹی بتائی گئی، تو پتھر تو بھی پھر بھی پتھر اچھے ہوتے ہیں، لیکن تم تو پتھروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وعید سنائی ہے، ان کو وارننگ دی ہے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو بھی کچھ کر رہے ہو اعمال، اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہے، وہ پوری طرح جانتا ہے، وہ ہر چھوٹے بڑے عمل کو یاد رکھنے والا ہے، وہ عنقریب تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب امیدیں لمبی ہو جاتی ہیں، جب امیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں انسان سوچتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، جو چاہے کرو، انجوائے کرو، چار دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے، یا پھر تو مر نہیں ہے، یا بڑھاپے میں کچھ کر لیں گے، ابھی تو ینگ ایج ہے، ٹین ایج ہے، جتنا چاہے انجوائے کرو۔ تو یہ چیزیں جب انسان کو کیا کرتی ہیں، عمل سے بے بہرا کر دیتی ہیں۔ جب وہ عمل سے بے بہرا ہو جاتا ہے اور لاپرواہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر، یعنی اس کے دل کے اندر سختی آنی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کا دل ڈرتا نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کو اور کچھ چیزوں سے تشبیہ دی ہے، ہمارے سمجھنے کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تین قسم کے پتھر بتائے گئے، کہ ایک تو وہ ہے، یعنی ان کے دل تو پتھروں کی طرح سخت ہو گئے تھے، بلکہ مور ٹفر، اس پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ تو ایک تو وہ ہے جو پتھروں سے پانی نکل پڑتا ہے، دوسرا وہ جو کوئی پھٹ پڑتا ہے، کریک ہو جاتا ہے اس میں سے، پھر وہ اوپن ہوتا ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے، اور کچھ یہ بھی تو جو کریک ہو کر اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، کولیپس ہو جاتے ہیں، اور جیسے لینڈ سلائڈنگ ہوتی رہتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یا واٹر فال ہیں، اوپر سے پتھر پھٹ پڑتے ہیں، اس میں سے پانی نکل آتا ہے۔ تو اس جملے کا ہمارے لیے کیا، اس میں سبق ہے ہمارے لیے، اس میں اس کیا فائدہ ہے، اس جملے کا کیوں یہ مثال دی گئی ہے، اس مثال سے ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ تو یہ لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، یہ انسانوں کی بات کی جا رہی ہے۔ یہود انسان تھے، ہمارے جیسے انسان تھے، صاحب کتاب تھے، اہل تورات تھے، جیسے آج ہم اہل قرآن ہیں تو وہ اہل تورات تھے، وہ صاحب شریعت تھے، آج ہم بھی صاحب شریعت ہیں۔ اور جب کئی برس گزر گئے تورات آنے کو، تو انہوں نے کیا کہ تورات کے ساتھ کھیل کھلواڑ شروع کر دیا، پھر انہوں نے حجت بازیاں شروع کر دیں، پھر انہوں نے کتاب کے اوپر اپنے فتاووں کو اہمیت دینا شروع کر دی، اور پھر کتاب میں وہ فتاوے شامل کرتے چلے گئے، یا اپنے خود ساختہ باتیں شامل کرتے چلے گئے۔ تو یہ لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، یہ لوگوں کی بات ہے، یہ میری اور آپ کی بات ہے۔ یہاں پر قرآن ہمیں انسانوں کی مثالیں دے کر سمجھاتا ہے، اور ہم کو اس سے سیکھنا چاہیے، اور ہم کو پھر دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسا سخت نہ کرنا، یا رب العالمین ہمارے دلوں کو نرم رہنے دے۔ امام القیم جوزی کا قول بتایا جاتا ہے، بعض مفسرین اس کو کسی اور کا بھی قول کہتے ہیں، لیکن امام القیم جوزی کا قول ہے کہ تین موقع پر اپنے دل کی تم تلاشی لو، اور اسے اس کا احتساب کرو، یا ٹٹولو، یا جانچو، ایک تنہائی میں، دوسرا اللہ کے ذکر کی مجلس میں، اور تیسرا تلاوت قرآن کے وقت۔ اگر تم ان تینوں موقعوں پر اپنے دل کو نہ پاؤ، تو اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے قلب سلیم عطا کرے۔ اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ، جو کہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، جیسے کہ ہم کو دعا سکھائی گئی ہے نا، کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، ثابت قدمی عطا کر۔ یہ دعا ہم کرتے رہیں، یا پھر یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ان دل کے لیے ہم کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا دل سلامت رہے، ہمارا دل ہر قسم کی کھوٹ سے، ریاکاری سے پاک رہے، اور ہم ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین پر جمے رہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جمے رہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہمارا رخ ہو، اور اسی کے راستے کی طرف ہم چلتے رہیں۔ اور جو قرآن کی دعا ہم کو ملتی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة إنك أنت الوهاب، کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر جبکہ تو نے اسے ہدایت کی طرف موڑ دیا ہے، یا اسے ہدایت عطا کی ہے۔ تو ہدایت عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس نے ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نیکی پر، اللہ کی اطاعت پر، اللہ تعالیٰ کے راستے پر جمائے رکھے، اللہ تعالیٰ ثابت قدمی ہم کو عطا کرے، آمین۔ یعنی ہمارا دل اگر ڈٹا رہے، ہمارا دل جمع رہے، ہمارے دل کے اندر استقامت رہے، یقین جانے سارے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر اصل میں لوگوں کی بات کی گئی ہے، اور تین قسم کے دل کو ڈسکرائب کیا گیا ہے لوگوں میں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے، اگر تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اس کو جلد سمجھ جاتا ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر ایمان لے آتا ہے، جیسے کہ ابو بکر صدیق کا دل تھا کہ جیسے ان کے سامنے ایمان پیش کیا گیا، قرآن پڑھا گیا، فوراً ایمان لے آئے، جو ایمان ان کے دل کے اندر چھپا ہوا تھا وہ باہر نکل آیا۔ وہ سمجھ جاتا ہے، ایسا شخص سمجھ جاتا ہے یا ایسے دل سمجھ جاتے ہیں. دوسرا، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن سنتے تو ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد سمجھ میں آتا ہے. پہلے تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں، سرگرداں پھرتے ہیں، لیکن کچھ کوئی ایسی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ ہلکی پھلکی سرجری ہوئی، کچھ نہ کچھ حادثہ پیش آیا، فوراً پھر وہ ایمان لے آیا. جیسے عمر رضی اللہ عنہ کا دل، کیا قرآن سنا تھا پہلے اور جب سے ان کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی تھی، کہ قرآن سنتے تھے لیکن جیسے کسی سے قرآن سنتے تھے یا تو اس کو مارنے دوڑتے. جب اللہ کے رسول سے قرآن سنا، جب تہجد میں آپ پڑھ رہے تھے کعبۃ اللہ کے سامنے، تو کہا کہ اچھا یہ تو کوئی جادوگر کا کلام لگتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کوئی جادوگر کا کال نہیں ہے، کسی کاہن کا کال نہیں ہے. کہا کہ یہ تو دلوں کی بات بھی جان لیتا ہے. تو کہنے لگے کہ جب سے میرے دل میں قرآن کی عظمت بیٹھ گئی تھی، لیکن جیسے ایک حادثہ پیش آیا، ان کی بہن کو جب انہوں نے دھکا دیا یا جو بھی کچھ واقعہ پیش آیا ہوگا، تو وہ حادثے نے ان کو کیا بدل دیا اور وہ ایمان لے آئے. تیسرا، اللہ کے ڈر سے جن کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے. یہاں پانی کا ذکر ہے لیکن جیسے لینڈ سلائڈز ہوتی ہیں نا، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں دو باتیں کی گئی ہیں کہ یا تو وہ لوگ کہ جو ایمان تو لے آتے ہیں، سوری اسلام تو لے آتے ہیں، لیکن دل سے ایمان کو قبول نہیں کرتے، ود آؤٹ ایمان کے اسلام لے آتے ہیں، اور اسلام بغیر ایمان کے کچھ بھی نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعرابی آمنا ومن لم یؤمن، کہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ابھی ایمان ان کے دلوں میں پہنچا نہیں ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلے اسلام تو قبول کر لیتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے پھر ایمان ان کے اندر آتا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے اندر ایمان آتا ہے اور کچھ اس میں سے منافق بنے رہتے ہیں. تو یہ دھیرے دھیرے آتا ہے. تو اللہ یعنی پہلا اسٹیپ اسلام کا ہے، دوسرا اسٹیپ ایمان کا ہے. تو یہاں پر ایکچولی ہم جانتے ہیں کہ ان کے اوپر فرد جرم عائد کی جا رہی ہے یہودیوں پر، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، کچھ واقعات ڈسکس کیے جا رہے ہیں آیتوں کے تعلق سے. ان آیتوں میں وہ عظیم حقائق بتائے جا رہے ہیں جو اس وقت پہ یہود نے معاملات کیے تھے اور صحابہ کے ساتھ پیش آئے تھے، اور ایک عام قانون بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور پھر وہ مورل لاز بتائے جا رہے ہیں کہ اس یہودیوں کے ان جرائم سے تم نے کیا سبق لیا، تمہارے اندر بیسک کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، تمہارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، تمہارے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. تو قساوت قلبی ایکچولی اب دیکھیں کیا تھا چند لوگوں نے جرم، یا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے کیا ہوگا، لیکن پوری کی پوری قوم کو مخاطب کیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ان لوگوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے یہود میں، کچھ تھے اچھے، کچھ برے بھی تھے. تو لیکن جب یہ قساوت قلبی جب قوم پر طاری ہوتی ہے، تو پھر پوری کی پوری قوم ڈوب جاتی ہے، سوائے چند ایک کے کوئی نہیں بچتا. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اتنے سارے یہودی گروپ میں سے، اتنے سارے یہودی لوگوں میں سے صرف 18 یا 17 یا 18 لوگ ایمان قبول کر سکے تھے، بس اس کے علاوہ نہیں. آپ سوچیں کہ اتنی بڑی قوم تھی لیکن کسی نے اسلام قبول نہیں کیا. تو جو ان کے عالم تھے، جو ان کے لیڈر تھے، ان کے لیڈرز کی وجہ سے یہ قساوت قلبی پوری قوم میں سما چکی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لیڈرز ہوں، جو رہنما ہوں، جو ہادی ہوتے ہیں قوم کے، ان کو چاہیے کہ لوگوں کے اندر جو اہل کتاب ہیں، تو کتاب کے ذریعے سے تعلیم و تربیت کا کام کریں، کتاب کے ذریعے سے لوگوں کے اندر تبدیلی لائیں. کیونکہ کتاب ہی ایک واحد ذریعہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، معجزہ ہے جو لوگوں کو یونائٹ کر سکتا ہے، جو لوگوں کو جوڑ سکتا ہے، جو لوگوں کو ایمان ان کا مزید بڑھا سکتا ہے. آپ دیکھیں جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے جائیں گے، ہمارا انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی بڑھتا جائے گا، آپ خود محسوس کریں گے اس بات کو. اور ابھی ہم سورہ انفال میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح فرماتا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے تلاوت کا فائدہ. تلاوت اس لیے کی جاتی ہے، تلاوت اس لیے نہیں کی جاتی کہ الفاظ گن گن کر اور پارے گن گن کر پڑھ رہے ہیں کہ میں نے 10 قرآن ختم کر لیا، میں نے 5 قرآن ختم کر لیا. ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ کیا مسئلہ کیا تھا، کیا چیز تھی. وہ اللہ کی کتاب سے دور ہو گئے تھے، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تھا. اور یہود کے علماء نے جو اپنے فتاوی تھے، جو اپنی تشریح تھی، جو تفاسیر تھی تورات کی، اس کو اللہ کی کتاب کا نام دے کر لوگوں کے سامنے بس وہ بیان کرتے تھے، اور ایکچوئل کتاب کو پیچھے ڈال دیا تھا، تحریف کر دی تھی انہوں نے کتاب میں. تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے دلوں کی سختی کی بات فرما رہے ہیں. اور دل سخت کب ہوتے ہیں؟ مسلسل نافرمانی سے، مسلسل معصیت سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے دلوں کی سختی، ان کے دلوں کی بغاوت کی بات کر رہا ہے کہ پتھروں میں بعض پتھر نفع بخش ہوتے ہیں اور دل بھی اسی طرح سے نفع بخش ہوتے ہیں. کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہوتے ہیں، خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. کچھ پتھروں سے پانی نکل پڑتا ہے تو ایسی آنکھوں سے بھی آنسو کا بہنا یہ دل کی نرمی کی علامت ہے. اور جب انسان جب قرآن پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی آتی چلی جاتی ہے, وہ چینج ہوتا جاتا ہے. جب تبدیلی نہیں آتی تو مطلب دل سخت اور دلوں پر اثر نہیں ہو رہا ہے. تو کچھ پتھروں سے پانی نکل پڑتا ہے. اور مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو پتھر ہیں جب تم اس کو دیکھو, یعنی یہ پہاڑ جو ہوتا ہے, تو پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی خشیت سے اور قرآن کے بوجھ سے دبا جا رہا ہے. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ پھٹا پڑتا اللہ کے خوف سے یا اس کے بوجھ سے, یہ دبا جاتا. تو جب کوئی چیز کو دبائیں گے تو پھر اس میں سے کیا نکلتا ہے, پانی نکلتا ہے. اور یہ اللہ کی خشیت ہوتی ہے, یہ انہی کو حاصل ہوتی ہے جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے. اور یہ قرآن سے ہوتا ہے. نزل بذالک القرآن, قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جب دلوں کے اندر خشیت طاری ہوتی ہے. تو قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ میرا قرآن پڑھتے وقت کیا حال ہوتا ہے. تو یہ جو قلب کی قوت ہے دراصل یہ پسندیدہ ہے. اگر دل کے اندر قساوت نہیں پیدا ہوئی یا قسوت نہیں پیدا ہوئی, اور یہ قسوت مذمومہ ہے اور خشیت قلب محمودہ ہے, پسندیدہ ہے, تو کب ہمارا دل مضبوط ہو سکتا ہے, کب ہمارے دل کو مضبوطی مل سکتی ہے؟ جب ہم اللہ تعالی کی فرما برداری کریں تو ہمارے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی. اور یہاں پر یہاں اسے یہ نہ سمجھے کہ یہ کمزور دل کی بات کی جا رہی ہے, کسی کمزوری کی بات نہیں کی جا رہی, بلکہ یہ دل تو نرم ہوتا ہے لیکن وہ طاقت والا ہوتا ہے. یعنی یہ دل ایسا ہوتا ہے مومن کا جس کے اندر خشیت ہوتی ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی کی جاتی ہے تو اس کے اوپر وہ چین سے نہیں بیٹھتا. وہ ایسا کمزور نہیں ہوتا کہ کوئی بھی اس کو دبا لے اور کوئی بھی اس کو تھپڑ مار دے یا کوئی بھی اس کو جس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے. نہیں, دیکھیے دل کی نرمی الگ چیز ہے, کمزوری الگ چیز ہے. یہ دل کی نرمی تو مومن کو مزید قوی بنا دیتی ہے, مزید قوت والا بنا دیتی ہے. یہ امام ابن تیمیہ کا قول ہے. تو یہاں پر اس سے مراد دراصل یہ ہے کہ مومن قوت والا ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے استقامت اختیار کرتا ہے, ڈٹا رہتا ہے, جمع رہتا ہے. تو ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ میں اور آپ, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خشیت والا دل عطا کرے جس میں خشیت ہو اللہ تعالیٰ کی, اور ہمارے دل ایسے سخت نہ ہو کہ ہماری آنکھ سے آنسو ہی نہ بہے. کیونکہ دل کی نرمی دراصل کہاں سے بہہ پڑتی ہے؟ آنکھوں سے بہہ پڑتی ہے. اور یہ کس وقت ہوگا؟ جب ہم اس کتاب کو یہ سمجھیں گے کہ کتاب دراصل ہمارے لیے ہے. یہ جب تک ہم اس کتاب کو دل پر نہیں لیں گے تب تک کہ ہم کو ہمارے دل کے اندر خشیت پیدا نہیں ہوگی. اور قرآن پڑھتے پڑھتے آپ دیکھیں, اسی لیے کبھی رونا بھی آ جاتا ہے جب آیتیں سمجھ میں آنے لگی. جب آیتوں کو ہم سمجھنے لگے تو ہم خود بخود ہمارے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. یہ دل کی نرمی کی علامت ہے اصل میں. تو وہ آنسو جب بہتا ہے انسان کی آنکھ سے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. اور یہ نرم دلی کی علامت ہے کہ قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے, موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. کہ جب اللہ تعالیٰ کی یاد میں, اس کی محبت میں آنکھ سے آنسو بہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو موتی سمجھ کر قبول کر لیتا ہے, سبحان اللہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں نرم دلی عطا کرے. آگے دیکھیے آیت نمبر 75, افتتمعون ان یؤمن لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. افتتمعون, کیا تو تم تما رکھتے ہو, ان یؤمنو, کہ وہ تصدیق کریں گے, لکم, تمہارے لیے, وقد, اور تحقیق کانا تھا, فریق, ایک فریق, منہم, ان میں سے, یسمعون, وہ سنتے, کلام اللہ, اللہ کا کلام, ثم, پھر, یحرفونہ, وہ تحریف کر ڈالتے اس میں, من بعد, بعد میں, ما عقلوہ, جو انہوں نے سمجھ لیا اسے, وہم, اور وہ, یعلمون, وہ جانتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. اے مسلمانوں, اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی. پچھلی آیت اور یہ والی آیت کے روٹ ورڈس آپ لوگ لکھ لیجئے. قصد سخت ہو گئے, قاف, سین, واو, اس کا روٹ ہے دل کی سختی یا سنگ دلی کو کہتے ہیں. اشد, اس سے بھی زیادہ, شین, دال, داد, یہ افل و تفضیل, اس میں تفضیل ہے, شدید ترین. یہ شقہ کو پھٹ جاتا ہے, شین, قاف, قاف, کسی سخت چیز کا پھٹ کر دو حصے ہو جانا, زیادہ تر آسمان, سورج, زمین وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اقلوہ, انہوں نے سمجھ لیا اس کو, سمجھ لیا یا سمجھ گئے. عین, قاف, لام, عقل, عقل سمجھ کے لیے ہی آتا ہے، ایسا سمجھ لیں۔ اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے ان مسلمانوں کی یا وہ لوگوں کی جو اس وقت مدینہ میں آباد تھے۔ مدینہ میں جو لوگ آباد تھے وہ شروع سے چونکہ اہل کتاب کے ساتھ رہے تھے اور وہاں پر بہت سارے یہود آباد تھے، تو وہ لوگ اصل میں کہا کرتے تھے یہود ان لوگوں سے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور جیسے وہ نبی آئے گا تو اس کے ساتھ مل کر ہم سب کو ڈیفیٹ کریں گے، اور وہ نبی جو بھی اس پر پہلے ایمان لائے گا یا وہ نبی کا جو ساتھ دے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو وکٹری عطا کریں گے۔ تو چونکہ مدینہ والے یہ باتیں سنتے آ رہے تھے، جب جیسے ہی وہ حج کے موقع پر گئے اور وہاں پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تو ایمان لے آئے فوراً۔ تب ان کو امید تھی کہ جیسے ہم یہود سے کہیں گے اس نبی کے بارے میں تو یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ سادہ لوح مسلمان تھے، وہ سمجھتے تھے اور امید رکھتے تھے کہ یہود بھی ایمان لے آئیں گے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کو تو امید تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن یہود کیا چاہتے تھے کہ یہاں وہ حسد میں مبتلا ہو گئے یہود، اور انہوں نے سوچا کہ اچھا یہ نبی بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل سے آ چکے ہیں، لہٰذا اب ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں اسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیا بس تم اے مسلمانوں تما رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے، حالانکہ تھا ایک فریق ان میں سے، وہ سنتے تھے اللہ کا کلام پھر وہ تحریف کر دیتے تھے اس میں بعد اس کے کہ وہ سمجھ لیتے تھے اس کلام کو حالانکہ وہ جانتے تھے۔ تو یہاں اہل کتاب کے ایمان لانے کے بارے میں اہل ایمان کی امیدوں کو دراصل ختم کیا جا رہا ہے کہ تم ان کے ایمان کی امید نہ رکھو، ان کے اخلاق ایسے ہیں جو ان کے ایمان کی امید کے متقاضی نہیں، یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کر اور جان بوجھ کر اس کے معنی میں تحریف کرتے ہیں، اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو چینج کر دیتے ہیں یا وضع کرتے ہیں خود سے، جو اللہ تعالیٰ اس لفظ سے جو معنی مراد نہیں لیتا ہے وہ معنی پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ وہم میں مبتلا ہوں اور لوگ یہ سمجھے کہ یہ معنی اللہ کی طرف سے، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے بلکہ انہوں نے خود سے گھڑ رکھے ہیں، تو اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب ان کی حالت اپنی خود کی کتاب کے بارے میں یہ ہے جسے وہ اپنے لیے عزت اور شرف کا ذریعہ سمجھتے کہ وہ اہل کتاب ہیں اور اپنے آپ کو اہل تورات کہا کرتے تھے، اہل کتاب کہا کرتے تھے یا اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے اس وقت مدینہ کے لوگوں پر کہ ہم اہل کتاب ہیں، تو لیکن جب وہ اپنی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کرتے کہ اس میں انہوں نے خود تحریف کر لی ہے، یا تو تحریف کا مطلب دو معنی لیے گئے تحریف کے، ایک تو یہ ہے کہ یا تو اس کے مفہوم اور اس کے معنی کو چینج کر دینا، اور دوسرا معنی ہے کہ ان آیات کی اپنی من مانی تعویل یا تشریح کرنا، اور بعض مفسرین نے تحریف کا مطلب یہ بھی لیا ہے کہ حروف کو بدل دینا، کیونکہ یحرفونا یہ حرف سے ہی نکلا ہے اور حرف ویسے آزادی کو کہتے ہیں، آزاد کے لیے آتا ہے یہ لفظ، تو یعنی وہ اتنے آزاد ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں کہ اپنے من مانی تعویلات کرنے لگے تھے، من مانے فیصلے کرنے لگے تھے، من مانے یا لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دینے لگے تھے، یا اتنے آزاد ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کتاب کے حروف تھے اسی کو چینج کر دیا، جو ٹیکسٹ تھا اس کو بھی چینج کر دیا، اور جو ان الفاظ کے معنی اور اس کا مطلب تھا اس کو بھی چینج کر دیا۔ تو کچھ مسلمان اتنے سادہ لو تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ فوراً یہ یہودی ایمان لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، تم یہ امید چھوڑ دو ان سے کہ یہ ایمان لائیں گے، نہیں یہ ایمان لانے والے نہیں۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کی جو تاریخ بیان کی جا رہی ہے اور ان سادہ دل مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو تم سمجھے کہ وہ ایمان لائیں گے تم ان سے کچھ لمبی چوڑی توقعات نہ رکھو، جب ان کے دل پتھر دل ہے، یہ پتھر دل ہو چکے ہیں، تو تمہاری دعوت ان کے پتھروں سے، ان کے پتھر دل سے ٹکرا کر واپس آئے گی، تو تم دل شکستہ ہو جاؤ گے، لہٰذا تم ان کے تعلق سے زیادہ امیدیں نہ رکھو، یہ تو صدیوں کے بگڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالی کی آیات کو سن کر ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جس طرح سے تم پر اے مسلمانوں لرزہ طاری ہوتا ہے، تمہارے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ یہود کے دلوں پر سختی طاری ہوتی ہے، یہ اللہ کی آیت سے کھیلتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسا کرتے کرتے ان کی نسلیں بیت گئی ہیں، کئی عرصہ ہو گیا ان کے اوپر یہ ایسا معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے کہ کئی عرصہ بیت گیا اور کئی لمبی ان کی امیدیں ہو گئی، اور پھر انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا کہ انہوں نے اس میں تحریف کر ڈالی اور ان کے دل سخت ہو گئے، انہوں نے دین کو مسخ کر کے پیش کیا لوگوں کے سامنے، اس کی تصویر بگاڑ دی، اس کا حلیہ بگاڑ دیا، جو دل چاہا وہ دین بنا کر پیش کر دیا، یہ دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے دل کے مطابق ڈھال لیا جیسے ان کی خواہشات تھی، کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیحان حرم بے توفیق والا معاملہ ہے ان کا، تو کتاب اللہ کو اپنے مرضی کے مطابق ڈھالتے ہیں اور اسی بدلے ہوئے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر امیدیں یہ رکھتے ہیں کہ اس سے ہم کو نجات مل جائے گی. تو ان سے توقع رکھنا بیکار ہے, یہ ایمان نہیں لانے والے. ان کے سامنے جب حق پیش کیا جاتا ہے, قرآن پیش کیا جاتا ہے, تو یہ الٹا اس سے دور بھاگتے ہیں. اور پھر یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وقت کان فریق منہم, اور ایک فریق ان میں سے ایسا ہے, یسمعون کلام اللہ, وہ سنتے ہیں اللہ کا کلام, ثم یحرفونہ, پھر وہ تحریف کر ڈالتے ہیں. اس میں یہ علماء کے بارے میں کہا جا رہا ہے, جو بنی اسرائیل کے لیڈرز تھے, جو بنی اسرائیل کے علماء تھے, ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو حاملین شریعت ہیں, اور اللہ کے کلام سے مراد تورات ہے, زبور ہے, یہ دوسری کتابیں ہیں جو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے عطا کی تھی. اور تحریف کا مطلب ہے کہ بات کو اصل معنی اور مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پہنا دینا, جو یعنی کہنے والے کا منشا وہ نہ ہو, کہنے والے کی مرضی وہ نہ ہو, لیکن اس کی مرضی کے خلاف بات کو پیش کرنا, یہ الفاظ میں ایسے چینجز کرنا, ایسا تغیر اور تبدل کرنا جسے کہ ٹیکسٹ بھی بدل جائے, یہ اس کو تحریف کہا جاتا ہے. جو بنی اسرائیل کے علماء تھے ان لوگوں نے یہ دونوں کام کیا, کلام الہی میں انہوں نے دونوں طرح کی تحریف کی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, کتنا کیا ان کا دل ڈرا نہیں ہوگا. ہم تو آپ دیکھیں کہ زیر زبر پڑھنے میں جب غلطی ہو جاتی ہے, جب ہم تلاوت کرتے ہیں اور ذرا سی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کو ڈر لگتا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھنے میں ہم سے غلطی ہو گئی ہے, اور قرآن لکھتے ہوئے تو اتنا ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس میں ہم کوئی اعراب, کوئی نقطہ یا کوئی چیز چھوڑ نہ دیں, تو ہم ڈرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کیسا ان کا حال ہو گیا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کر دی. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا, ماشاءاللہ, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون, کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے ذکر کو, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ورنہ پتہ نہیں آج کیا حال ہوتا, آج بھی بہت سارے لوگ اس کے معنی اور مفہوم کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان کو پہچان لو, تم ان کو جان لو, یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں, کیونکہ ان کے اعمال ایسے ہیں, ان کے اندر ان کی برائیاں, ان کے گناہ, ان کا حق سے انعد, یہ سب ایسی چیزیں, ان کے گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ اب ایمان نہیں لائیں گے. تو ان کے ایمان کی امید تم دل میں نہ رکھو. تو جو لوگ حق سے انعد رکھتے ہیں, پھر وہ رشد سے دور ہو جاتے ہیں, وہ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو انعد رکھنے والے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ہدایت کی طلبگار ہی نہیں ہے, لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ ان کو اور دور کرتا چلا جاتا ہے ہدایت سے. اسی لیے یہود, ان کے دل مزید سخت سے سختر ہوتے گئے, اور وہ حق سے دور ہوتے گئے, اور انہوں نے آخر کار حق کو قبول نہیں کیا, نہ اسلام کو قبول نہیں کیا, بلکہ الٹا اللہ کے رسول کی دشمنی میں حد سے آگے بڑھ گئے اور آپ کی جان کے در پہ آزار ہو گئے. آیت نمبر 76, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وَإِذَا, اور جب, لَقُوا الَّذِينَ, وہ ملتے ہیں ان سے جو آمن ایمان لائے, قالوا, وہ کہتے ہیں, آمنا, ایمان لائے ہم, وَإِذَا, اور جب, خلا, تنہا ہوتا ہے, بعضهم, بعض ان کا, الى بعض, ان طرف بعض کے, قالوا, وہ کہتے ہیں, اتحدثونہم, کیا تم بتلاتے ہو نے, بما, جو, فتح اللہ, جو کھولا اللہ نے, علیکم, تم پر, لیحاجوکم, تاکہ وہ حجت کرے تم سے, بہی, ساتھ اس کے, عند ربکم, پاس رب کے تمہارے, افلا تعقلون, کیا تو تم عقل نہیں رکھتے, اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, اولا, کیا بھلا نہیں, یعلمون, وہ جانتے, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, یعلم, وہ جانتا ہے, ما یسرون, جو وہ چھپاتے ہیں, وما یعلنون, اور جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں, اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیق کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو, ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں, تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں, اور کہ یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. یعنی کیسے تھے وہ لوگ, کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے, یہود کے ہی کچھ گروہ کی بات کی جا رہی ہے, جو سادہ لوہ یہود تھے, جو مسلمانوں کی پوری طرح دشمن نہیں تھے. تو وہ لوگ مسلمانوں کو آ کر بتاتے تھے کہ ہاں, یہ رسول کی یہ نشانیاں ہماری کتابیں موجود ہیں, ہاں, یہ وہی رسول ہے جن کا ذکر کیا گیا تھا, ہاں, یہ وہی رسول ہے جن کا ہماری تورات میں ذکر ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ تورات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری نشانیاں بتائی گئی تھی. ہو سکتا ہے آپ کا حلیہ بھی ہو, آپ کا نام بتا دیا گیا ہو, جس جگہ آپ آنے والے ہیں, اور سلمان فارسی اسی بنا پر آئے تھے رضی اللہ عنہ, وہ اللہ کے رسول کو تلاشتے ہوئے کہاں سے کہاں کدھر سے کدھر گھومتے کئی سالوں کی کوشش کے بعد وہ مدینہ پہنچے تھے، کیونکہ ان کو معلوم ہوا تھا کہ کتابوں میں یہ نشانیں لکھی ہوئی تھی کہ جو رسول آئیں گے وہ کھجوروں کی زمین پر، جہاں کھجوروں کے درخت کثرت سے ہوں گے وہاں آئیں گے، اور مہر نبوت ہوگی ان کے، اور وہ صدقہ نہیں لیں گے. یہ ساری نشانیاں سلمان فارسی کو معلوم تھی، اور یہ اہل کتاب سے پتہ چلی تھی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو. تو وہ تلاش کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے وہاں آئے تھے. تو جب ان لوگوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کر ڈالی، تو کچھ لوگ تھے یعنی اہل کتاب میں سے جو منافقین ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ ایمان والوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی انہوں نے اپنی زبان سے ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں اور ان کے ہم مذہبوں کے سوا ان کے پاس کوئی اور نہیں ہوتا، تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تو حدیث بما فتح اللہ علیکم، کیا تم ان کو وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، یعنی کیا تم ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو اور انہیں بتاتے ہو کہ تم انہی کے مانند ہو. یا پھر کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی جو نشانیاں تورات میں ہو تم وہ بتا دیتے ہو تاکہ تمہارے خلاف یہ حجت میں پیش کر سکے قیامت کے دن، تو یہ چیز تمہارے ہی خلاف جائے گی، حجت بن جائے گی. یعنی یہ اہل ایمان کہیں گے کہ انہوں نے اقرار کیا تھا کہ یہ ایمان والے ہیں، یا انہوں نے اقرار کیا تھا کہ اللہ کے رسول کو پہچان چکے ہیں، ان کی کتاب میں ان کی نشانیاں موجود ہیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے. تو یعنی وہ اپنے آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ کیوں تم اپنی باتیں کھولتے ہو ان کے سامنے، کیوں تم مسلمانوں کے سامنے جا کر یا تو اپنے جھوٹے ایمان کا اظہار کرتے ہو یا اللہ کے رسول کی نشانیاں بتاتے ہو، کیونکہ کل یہ قیامت کے دن تمہارے خلاف حجت ثابت ہو جائے گی یہ باتیں، تو اہل ایمان کے پاس تمہارے خلاف ایک دلیل ہو جائے گی، تو کیا پس تم سمجھتے نہیں؟ تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم عقل سے آ رہی ہو کہ تم ان کے پاس وہ چیز چھوڑ رہے ہو جو تمہارے خلاف حجت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں. تو اپنے عقائد وہ چھپاتے تھے یا پھر بہت ساری باتیں وہ چھپاتے تھے، لیکن ایکچولی ان کو اتنی بھی خبر نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، جو ان کے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. نہیں، ان کی جہالت، ان کی کتنی بڑی غلط فہمی تھی. آپ سوچیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے گمان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانے گا بلکہ یہ مسلمان خبر دے دیں گے اللہ تعالیٰ کو. تو نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تو الحمدللہ سب کے دلوں کا حال جاننے والا ہے، وہ تو دلوں کے سینوں کے اندر جو خیالات آتے ہیں وہ سب کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. آگے کی آیت دیکھیں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. وَمِنْهُمْ، اور ان میں، أُمِّيُّونَ ان پڑھ ہیں، لا نہیں، يَعْلَمُونَ وہ جانتے، الْكِتَاب کتاب کو، إِلَّا مگر أَمَانِيَّ آرزوئیں، وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ، إِلَّا مگر يَظُنُّونَ وہ گمان کرتے ہیں. ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں. اب یہاں پر اہل کتاب میں بھی کچھ امی تھے جو خود کتاب تو پڑھتے نہیں تھے یا سمجھتے نہیں تھے، یہ کتاب کی بس صرف تلاوت کرتے تھے. تو یہاں پر کچھ مفسرین نے اس کا جو مطلب یہ کہ سوائے تلاوت کے اللہ کی کتاب میں ان کا کوئی حصہ نہیں، لا یعلمون الکتاب الا امانی، سوائے تلاوت کے اللہ کی کتاب میں ان کا کوئی حصہ نہیں، ان کے پاس اس چیز کی خبر بھی نہیں جو پہلوں کے پاس تھی جن کے حالات یہ اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے پاس محض ظن گمان اور اہل علم کی تقلید کے سوا کچھ بھی نہیں. تو یہ تقلید انسان کو لے ڈوبتی ہے، اندھی تقلید کہ صرف علماء کی پیروی، میرے امام کی پیروی، میرے عالم کی پیروی، مجھے بس صرف اپنے اسکالر کو سننا ہے، کسی اور کی نہیں سننا، مجھے قرآن اور حدیث سے کوئی واسطہ نہیں، بس میرے جو علماء نے کہہ دیا میں وہی مانوں گی اور وہی کروں گی. تو نہیں، اہل کتاب میں سے بھی کچھ ایسے تھے جن کے پاس آرزویں تھیں، جن کے پاس صرف ظن اور گمان تھا، ان کے پاس علم نہیں تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کی کتابوں میں پیشن گوئیاں تھیں. اگر وہ لوگ کتاب پڑھتے اور سمجھتے اور ڈائریکٹ کتاب کو پڑھتے تو وہ خود جان جاتے، اللہ کے رسول کو دیکھ کر پہچان جاتے، لیکن انہوں نے کتاب کو پڑھا ہی نہیں تھا، صرف وہ تمنا اور آرزوں میں جی رہے تھے اور کتاب کی صرف یا تو تلاوت کر لیتے تھے یا کتاب کو صرف علماء کے لیے سمجھتے تھے. ان کے یہاں پر بھی کانسیپٹ یہ تھا کہ کتاب صرف علماء کے لیے ہے اور عام لوگ اس کتاب کے قریب نہیں جاتے تھے. اور اسی بنا پر جو بنی اسرائیل کے علماء تھے ان لوگوں نے اپنی اجارہ داری، اپنی دھاک اس طرح سے بٹھا دی تھی کہ بس ہم سے ہی فتوے پوچھو، کسی اور سے نہیں، تم لوگ کچھ نہیں جانتے کتاب کے بارے میں، پھر وہ جو دل چاہتا ویسے فتوے دیتے. تو خرابیوں کی جو اصل جڑ ہے وہ کیا ہے؟ علم کا نہ ہونا ہے. تمنائیں، آرزویں پھر انسان کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. تو ان کے نزدیک دراصل کتاب پڑھنا اتنا اہم نہیں تھا، اس کو سمجھنا اہم نہیں تھا، بلکہ انہوں نے جو بس لوگ ان کو جس طرح سے جس طرف لے کر چلتے تھے اس کی طرف چلے گئے. تو سعدی رحمہ اللہ یہاں پر یہ کہتے ہیں، عبد الرحمن بن ناصر سعدی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سوائے تلاوت کے اللہ کی کتاب میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، ان کے پاس اس چیز کی خبر نہیں تھی، ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا جو پہلے سے اس کتاب میں لوگوں کی خبریں آئی تھیں. ان کے پاس صرف ظن اور گمان اور اہل علم کی تقلید کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیت کریمہ میں دراصل اہل کتاب کے علماء، عوام، منافقین اور وہ جنہوں نے نفاق اختیار نہیں کیا، سب کا ذکر کیا ہے۔ پس ان کے علماء اپنی گمراہی کے موقف پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں اور عوام یعنی عام لوگ بصیرت سے محروم ہیں اور علماء کی تقلید کرتے ہیں۔ بس ان دونوں گروہوں کے بارے میں تمہیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچیں۔ یہ عام بات نہیں ہے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے نا، جب انسان کتاب ہدایت سے رہنمائی حاصل کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، آپ دیکھیں وہ اس کا مزاج ہی بدل جاتا ہے، اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ہر دھرمی نہیں اختیار کرتا، وہ حق سے انعد نہیں رکھتا، وہ ہر اچھی بات کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں میرے کوئی اسکالر کہیں گے تو ہی میں مانوں گی، نہیں فلاں اسکالر کہہ رہے تو میں نہیں مانوں گی، نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جہاں گنجائش ہے اس کو ماننا چاہیے۔ اور ابن جزی رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو الا امانی وانہم الا یظنون، اس کے معنی ہے کہ تلاوت بغیر فہم، کہ تلاوت کرنا لیکن بغیر فہم کے۔ آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے۔ تو اب جو ہمارے پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن کی تفسیر نہ کریں خواتین یا عام لوگ، تو آپ دیکھیں ہم تفسیر تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو جو علماء کرام نے جو تفسیر کیا اس کو پڑھ رہے ہیں، صرف پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں اس کو۔ کیونکہ دین، آپ دیکھیں کہ اصل دین گھروں میں خواتین ہی کی وجہ سے آ سکتا ہے، مردوں کی وجہ سے نہیں۔ کیونکہ جتنا خواتین گھر میں رہتی ہیں مرد حضرات نہیں رہتے، مرد حضرات تو اپنی جاب کے لیے نکل جاتے ہیں، گھر میں بچوں کی تربیت کون کرتا ہے؟ اب دیکھیں جتنے رسم و رواج جو جاہلیت کے رسم و رواج ہیں وہ خواتین میں پائے جاتے ہیں زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ خواتین لا علم ہوتی ہیں۔ جب خواتین کو علم آنے لگتا ہے الحمدللہ گھر سے تمام خرافات ختم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں سارے رسم و رواج ختم ہو جائیں گے، بدعات اور شرک ہر چیز ختم ہو جائے گی انشاءاللہ جب خواتین میں جب علم آئے گا تو انشاءاللہ۔ تو اگر کوئی آپ سے کہتے کہ ہاں یہ کیوں تفسیر، ہر کوئی تفسیر پڑھنے نکل گیا، ہر کوئی تفسیر لکھ رہا ہے، تو ہم اپنی تفسیر تھوڑی لکھ رہے ہیں کچھ، اللہ نہ کرے کہ ہم اپنی زبان سے کچھ کہیں اللہ کی کتاب میں۔ ہم تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو علماء کرام نے بیان کی ہے۔ علماء کرام کے جو مشہور اسکالرز گزرے ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، جن جن لوگوں نے قرآن کی خدمات کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اخلاص کا، ان کے کام کا بہترین بدلہ دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ تعالیٰ، جو وہ اتنا بہترین کام کر گئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ جو علماء کرام نے تفسیر لکھی تھی، کیا ہم اس کو پڑھے نہیں؟ انہوں نے اتنی محنت سے کام کیا، ہم کیا قرآن کو سمجھے نہیں؟ ضرور سمجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت قبول کرے؟ تو بہرحال یہ جو ان کے جو آرزوئیں تھیں، تمنائیں تھیں اور یہ ساری چیزیں تھیں، دراصل انہوں نے اس چیز نے ان کو کہیں کا نہیں رکھا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ جو صفت ہوتی ہے یہ بغیر فقہ اور فہم کے اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا اس وجہ سے ہوتی ہے، بغیر عمل کے۔ کیونکہ جب سمجھیں گے نہیں، فہم حاصل نہیں کریں گے تو عمل کیا کریں گے؟ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جب تلاوت تو کرتا رہتا ہے لیکن وہ تقصیر کرتا چلا جاتا ہے، یعنی کمی، یعنی تلاوت تو کرتا رہے گا لیکن اس پر عمل نہیں کر سکے گا۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ کہتے ہیں قرآن نازل ہوا تاکہ اس پر عمل کیا جائے، لہٰذا فاتخذوا تلاوته عملا، اس کی تلاوت کرو عمل کے لیے۔ آپ سوچیں پھر اس سے، تو قرآن کے تدبر کو ترک کر دینا یا قرآن میں غور و فکر نہ کرنا یا اس کے فہم کو حاصل نہ کرنا، دراصل یہ انسان کو پھر یہ چیز عمل سے بے بہرا کر دیتی ہے، اور یہ مذموم صفت ہے جس کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس سے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 79، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ فويل للذين، ہلاکت ہے لیے ان کے جو یکتبون، وہ لکھتے ہیں الکتاب، کتاب، بأيديهم، ساتھ اپنے ہاتھوں کے، ثم پھر يقولون، وہ کہتے ہیں هذا، یہ من عند الله، طرف سے ہے اللہ کی، لیشترو، تاکہ وہ خریدیں، بہی، بدلے اس کے، سمنن، قیمت، قلیلن، تھوڑی، فویلن، تو ہلاکت ہے لہم ان کے لیے، مما، اس سے جو، کتبت، لکھا، ایدیہم، ہاتھوں نے ان کے، وویلن، اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے، مما، اس سے جو، یکسبون، وہ کماتے ہیں۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں، یعنی خود یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں یا اس کے مفہوم کو اپنے ہاتھوں سے غلط مفہوم کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے، تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں، یعنی اللہ کی آیت کو بیچ دیں، ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ یہاں اس آیت میں دراصل ان کے علماء کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فویل للذین یکتبون، کہ وہ لوگ جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور کتبہ لکھنا اصل میں یعنی اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو فتاوی لکھتے تھے، یہ کتاب کی جو تشریح یا اس کے جو مفہوم لکھتے تھے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر علماء کی بات کی جا رہی ہے، عام لوگوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر اپنے علم کے باوجود، یعنی ان کے پاس علم تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کام کیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو انہوں نے بیچا تھوڑی قیمت پر۔ تو ان کے نزدیک دراصل دنیا پہلے تھی، آخرت بعد میں تھی۔ ان کو آخرت پر ویسے یقین نہیں تھا جیسے ہونا چاہیے۔ وہ آخرت کو بہت چھوٹی چیز سمجھتے تھے، یا وہ بہت سستا سمجھتے تھے آخرت کو، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کو حاصل کر لیا، یعنی آخرت کو بیچ دیا اور دنیا خرید لی۔ یہ چیز ہوئی، اور کتنا نادانی والا سودا ہے نا۔ آپ خود سوچیں کہ اپنے ہاتھوں سے لکھنا اللہ کی کتاب میں، اور یا اپنے خود ساختہ من مانے فتوے دینا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو سخت وعید سنا رہے ہیں کہ جو کتاب اللہ میں تحریف کرتے ہیں، اپنی تحریف یعنی چینجز، اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ حاضر من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ دراصل سراسر جھوٹ ہے۔ یہ ان کا حق کو چھپانا ہے کہ ہر بات وہ اللہ کا نام لے کر پیش کر دیتے تھے تاکہ لوگ مان لیں، اور ان کو علم تھا کہ وہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کیوں انہوں نے کیا؟ لیشترو بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ تھوڑی قیمت حاصل کر لیں، یعنی تھوڑے دن کی دنیا کے فائدے حاصل کر لیں۔ آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو آج کے چھوٹے سے دنیاوی فائدوں کے لیے قرآن کی آیات کا سودا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اول سے لے کر آخر تک کے، ان سب کے مقابلے میں قرآن کی قیمت بہت تھوڑی ہے۔ یعنی دنیا پوری کی پوری دنیا کو دے دیا جائے شروع سے لے کر آخر تک، تو بھی قرآن کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے دنیا کو حاصل کیا، قرآن کو بیچ کر، اللہ کی آیت کو بیچ کر۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے باطل نظریات کا حق سے خلاف اور انعت کا ایک جال بنا رکھا تھا، یہ بچھا رکھا تھا، جس میں لوگوں کو پھانستے اور ان کا مال ہتھیاتے تھے۔ بس وہ لوگوں پر دو پہلو سے ظلم کرتے تھے۔ پہلا یہ کہ ایک تو یہ تھا کہ وہ لوگوں پر ان کے دین کو چھپاتے، جو اصل دین تھا اس کو چھپاتے تھے۔ دوسرا، اس کا دوسرا پہلو یہ کہ وہ لوگوں کا مال ناحق بلکہ باطل ترین طریقے سے ہڑپ کرتے، اور اس کی برائی چوری اور غصب کرنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ یعنی چوری سے بھی بڑا جرم ہے یہ کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا، یہ تو غلط فتوے دینا، یا حلال کو حرام کر لینا، حرام کو حلال کر لینا، کسی کی زمین ہتھیا لینا، یا پھر اللہ کی کتاب کا نام لے کر فیصلے صادر کرنا اور کہنا کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرمائے کہ فویل لہم، تو پس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، یعنی جو تحریف انہوں نے کی اللہ کی کتاب میں، جو ان کی باطل تحریریں تھیں۔ وویل لہم مما یکسبون، یعنی وہ مال جو وہ باطل طریقے سے کماتے ہیں۔ ویل دراصل عذاب کی شدت اور حسرت کو کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے سخت وعید بھی آئی ہے۔ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے دنیاوی فائدوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا سودا کیا، اس کو بیچ ڈالا، اور تھوڑی قیمت حاصل کی دنیا کی، اور اپنی آخرت کا سودا کر لیا۔ بہت ہی نقصان والا سودا تھا۔ اس کے بارے میں ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی یہاں پر مذمت فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں تحریف کر کے اس کے اصل معنی سے اس کو ہٹا دیتے ہیں، یعنی من مانی تعبیر کرتے ہیں۔ اس وعید میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو کتاب اور سنت کو اپنی مرضی کے مطابق بدعت اس میں پیدا کر دیتے ہیں اور باطلا، یا پھر اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، صرف خواہشات اور آرزوؤں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس وعید میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو تدبر قرآن کے رازوں تک نہیں پہنچ پاتے، جو قرآن سے رشد حاصل نہیں کرتے، جو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تو اس میں تدبر نہیں کرتے، بلکہ اس کو ترک کر کے صرف اس کے حروف کی مجرد تلاوت کے سوا کچھ نہیں کرتے، صرف تلاوت کرتے رہتے ہیں، اس کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ یہ وعید ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو محض دنیا کمانے کے لیے کوئی ایسی کتاب لکھتے ہیں جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے، اور کہتے کہ اللہ کی طرف سے ہے، یا اس کو شریعت بنا کر پیش کرتے کہ شریعت اور دین ہے، جبکہ کتاب اور سنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہو، یا یہ کہہ کر پیش کرتے کہ یہ کتاب اور سنت کے یہ معنی ہیں، یا یہ سلف اور امت، ائمہ امت نے اس کو کہا ہے، یا ائمہ کا نام لے کر اس بات کو پیش کرتے ہیں، یا من مانی تعبیر کرتے ہیں، یا یہ کہہ کر پیش کرتے کہ یہ دین کے بنیادی عقائد ہیں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، تو وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس وعید میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کتاب و سنت کے علم کو محض اس وجہ سے چھپاتے ہیں کہ کہیں ان کے جو مخالف پارٹی ہے یا مخالف گروپ کے لوگ ہیں وہ اپنے حق میں ان کے خلاف دلیل نہ بنا لیں. یعنی لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے ہیں, لوگوں کی مرضی کے مطابق چلتے تاکہ وہ لوگوں کی مخالفت مول لینا نہیں چاہتے. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں, اہل احوا, یعنی جو خواہشوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں, یا پھر بدعت اور یا پھر سنت سے ہٹ کر چیزیں ان میں آگے بھاگنے والے لوگ ہیں, اور جو اس بات کو پھر اپنے علماء کی طرف پیش کرتے ہیں کہ ہمارے علماء نے کہہ دیا بس ہم یہی مانیں گے. تو بہرحال خود ساختہ باتیں ایجاد کرنا دین میں, خود ساختہ تاویلات کرنا قرآن کی, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائے گی. تو ایسی تورات میں ان لوگوں نے کیا تھا, اہل کتاب میں یہود نے کیا تھا, لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کے جرم کو یہاں بیان کر رہے ہیں اور بہت ہی خطرناک ان کو وعید سنا رہے ہیں کہ فویل اور ویل کا لفظ بار بار آیا ہے کہ بس ہلاکت ہے, بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے, ہم غور و فکر کریں کہ اللہ نہ کرے کہ آج کہیں ہم ایسا تو نہیں کہ قرآن کی صرف تلاوت میں لگے ہوئے ہیں, اس کے معنی اور مفہوم تک پہنچنا نہیں چاہتے, یا اس کتاب کو ہم نے صرف دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا ہے, یا اس کتاب کے علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا ہے. تو ان کے علماء نے, دراصل یہود کے علماء نے یہی کام کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے من مانی تاویلات کرتے, اپنے خواہشات کے مطابق اس کو ڈھال لیتے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی انہوں نے کیا کہ بائبل میں انہوں نے اپنی تفسیروں کو, اپنی تفاسیر کو, اپنی قومی تاریخ یعنی جو ان کی نیشنل ہسٹری تھی اس کو, اپنے خود ساختہ خیالات, اوہام اور قیاسات کو, اپنے خیالی فلسفوں کو, اپنے اجتہادات کو جو انہوں نے خود سے وضع کیے تھے, جو ان کے فقہی قوانین تھے, اس کو کلام الہی کے ساتھ خلط ملت کر ڈالا, یعنی کتاب کے ساتھ لکھ دیا. اور ہر تاریخی افسانہ, ہر مفسر کی تعویل, ہر غلط عقیدہ, ہر فقی کا قانون اجتہاد اس کو انہوں نے کتاب میں جگہ دے دی, یا اس نے کتاب مقدسہ کا حق حاصل کر لیا, اور پھر اس کو انہوں نے اللہ کا کال کہہ کر, دا ورڈ آف گاڈ کہہ کر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا, اور اس پر ایمان لانا ضروری قرار پایا. اور ان لوگوں کے فقہی اجتہادات, ان کے فقہی جو بھی چیزیں تھیں, یا جو بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں خود سے تحریف کر ڈالی تھی, اس کو, اس پر ایمان لانا ضروری قرار پایا. اور جو لوگ اس کو نہیں مانتا تھا ان کو کہتے تھے کہ یہ لوگ بے دین ہیں. اس طرح سے ان لوگوں نے کیا. تو ایکچولی یہاں پر اسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بہت برا کام تھا جو انہوں نے کیا تھا. ایک اور غلط فہمی جو ان کے اندر تھی اس کو دور کیا گیا آگے کی آیت میں, آیت نمبر 80 میں دیکھیے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقالوا اور انہوں نے کہا, لن تمسل النار, انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ, الا مگر ایامن چند دن, معدودہ گنے جانے والے. قل تو کہے, قل اتخذتم, تو کیا کہہ لیا تم نے, کیا لیا تم نے, عند اللہ, اللہ کے پاس, عہدن, کوئی عہد, فلن, تو ہرگز نہیں, یخلف اللہ, خلاف کرے گا اللہ, عہدہ, اپنے عہد کے, ام یا تقولون, تم کہتے ہو, علی اللہ, اوپر اللہ کے, مالا, جو نہیں, تعلمون, تم جانتے, بلا, کیوں نہیں, من, جس نے, کسبہ, کمائی اس نے, سیئتن, ایک برائی, و احطت, اور گھیر لیا, بہی, اس کو, خطیئتہ, خطا نے اس کی, فاولئک, تو وہ لوگ, اصحاب النار, ساتھی ہیں آگ کے, ہم وہ, فیہا, اس میں, خالدون, ہمیشہ رہنے والے ہیں, والذین, اور جو لوگ, آمنو, ایمان لائے, وہ, وعملوا الصالحات, اور عمل کیے انہوں نے نیک, اولئک, وہ لوگ, اصحاب الجنہ, ساتھی ہیں جنت کے, ہم وہ, فیہا, اس میں, خالدون, ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں اہل ایمان میں شامل کرے. وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں, الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے. ان سے پوچھو, کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یہ بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے تعلق سے تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے. آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے, اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں, اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں پر بتا دیا گیا, ایکچولی ان لوگوں کی ایک اور بہت بڑی غلط فہمی تھی. اور وہ کیا غلط فہمی تھی؟ کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی کیونکہ ہم چوزن پیپل ہیں, ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں, لہٰذا دوزخ میں ہمارا کیا کام, ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں اور ہم سے تو اللہ محبت کرتا ہے، اور ہم جائیں گے بھی جہنم میں تو ابراہیم علیہ السلام جہنم سے ہم کو بچا لیں گے، یا ہم انبیاء کی اولاد ہیں اس لیے ہم بچا لیے جائیں گے، یا اگر ہم کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی تو بس اتنی دیر تک جتنے وہ بچڑے کو ہم نے معبود بنایا تھا اتنی دیر تک، بس اس کے بعد نہیں، ختم. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کیا تم نے کوئی وعدہ لے رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ تم اپنے آپ کو کیسے پاک قرار دیتے ہو اور کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ وہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، یا تم نجات یافتہ لوگ ہو، یا تم اللہ کے پاس ثواب کے مستحق قرار پاؤ گے، اور جہنم میں گر بھی گئے تو بس چند دن کے لیے اور تمہیں آگ نہیں چھوئے گی، یا پھر ہم جائیں گے بھی جہنم میں تو اتنے کم دن کے لیے کہ جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے؟ بس وہ بدی کا ارتکاب بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عذاب سے محفوظ بھی سمجھتے ہیں، تو چونکہ یہ ان کا محض دعویٰ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا دعوے کو اور تردید کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کل، یعنی اے رسول ان سے کہہ دو، کیا تم نے اتخذتم عند اللہ عہدا، یعنی کیا تم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء اور رسول پر ایمان لا کر اس کی اطاعت کر کے اللہ تعالیٰ سے عہد لے رکھا ہے؟ بس یہ وعدہ تو یقیناً صاحب وعدہ کی نجات کا موجب ہے جس میں کوئی چینجز نہیں کر سکتا، یہ تم اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں. تو بس اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ان کے دعوے کی صداقت ان دو امور میں سے ایک پر موقف ہے، تیسری کوئی چیز نہیں. یا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نجات کا کوئی عہد لیا ہوگا تب ان کا دعویٰ صحیح ہے، یا یہ لوگ اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں تب ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، بس یہ بہتان ان کی رسوائی اور عذاب کے لیے کافی ہے. تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا وعدہ نہیں لیا تھا ان سے، یہ کوئی وعدہ نہیں دیا تھا ان کو کہ میں تمہیں آگ سے بچا لوں گا. ہاں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جو نیک عمل کرے گا اور ایمان لائے گا تو وہ تو آگ سے بچ جائیں گے. اور یہاں پر بلا من کسب سیئتن، یعنی کوئی ایک گناہ بھی اگر انسان کر لے تو بعض اوقات وہ ایک گناہ انسان کو اس طرح گھیرے میں لے لیتا ہے کہ وہ اسی گناہ کے چکر میں پھنس جاتا ہے، اور وہ گناہ اس کو نکلنے نہیں دیتا اور اس کو نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا. لہٰذا کوئی ایک گناہ سے بھی ہم کو ڈرتے رہنا چاہیے. تو جس نے کوئی برائی کمائی، اور یہ برائی شرط کے سیاق میں یعنی نکرہ استعمال ہوئی ہے، لہٰذا کوئی بھی یعنی چھوٹی موٹی برائی بھی داخل ہے، اور لیکن یہاں پر شرک بھی ہو سکتا ہے، تو اس برائی کے ارتکاب نے اس کو گھیر رکھا ہے یا گھیر لیا ہے اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا اس کی برائی نے اس کو، یا وہ برائی اس کو روک رہی ہے نیکیوں کی طرف آنے سے. تو کیونکہ جو ایمان سے بہراور ہے وہ برائی سے گھیر نہیں سکتا، وہ تو برائی سے نکل آئے گا توبہ کر کے. تو بس ایسے لوگ آگ کے مستحق اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہاں پر ایک اور اصل میں یہ والی آیت سے خوارج نے ایک جو خوارج جو کہ اسلام سے خارج ہو گئے تھے لوگ، اس لیے ان کو خوارج کہا جاتا ہے، تو انہوں نے اسی قرآن کی آیت سے دراصل یہ دلیل لی تھی کہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہے، حالانکہ یہ تو ان کے خلاف دلیل ہے کیونکہ یہ تو ظاہری طور پر شرک کے بارے میں ہے. تو اس طرح ہر باطل پسند جو قرآن مجید کی کسی آیت یا کسی صحیح حدیث سے اپنے باطل نظریے پر استدلال کرتا ہے تو یہ دلیل خود اسی کے خلاف پڑ جاتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی انسان اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آئے اور لیکن اس نے مرنے سے پہلے موت کا جو غرغرہ آنے سے پہلے اس نے توبہ کر دی، تو جب تک کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، استغفار کا دروازہ کھلا ہے، قیامت کے آنے سے پہلے، اس کی نشانی آنے سے، یعنی بڑی بڑی نشانی آنے سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہو جاتا، یہ خوارج کا عقیدہ تھا جو کہ بالکل باطل عقیدہ ہے، غلط ہے. انسان اگر گناہ کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد اگر وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے پر قادر ہے اور وہ ضرور اسے معاف فرمائے گا اگر کوئی سچے دل سے معافی مانگے. تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں فرمائے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان سب پر، ایمان آخرت پر، اور پھر عمل صالح کیے، تو دو شرطیں ہیں، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو ایک تو، یعنی ایمان اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو، اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل صالح ہو. تو پھر یہاں پر دراصل نجات اور فوز فلاح کا مستحق کس کو قرار دیا جا رہا ہے؟ جو صرف نیک کام کرنے والے اہل ایمان ہیں، اور ہلاک ہونے والے جہنمی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تو شرک کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں، یا آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تو وہ لوگ نقصان میں رہیں گے. اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تو وہی دراصل کامیاب ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. تو ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں جو انسان کی نجات کا باعث بن سکتی ہیں، اور ایمان بھی کیسا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ویسا ایمان، اور عمل صالح کیسا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا طریقہ ہے، ویسا عمل صالح، خود ساختہ طریقہ نہیں. تو یہاں پر ان دو چیزوں کو نجات کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے، کامیابی اور فوز و فلاح انہیں نصیب ہو سکتی ہے جو ایمان لا کر عمل صالح کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.